میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں، آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں۔ دو جہاں کا وہ حاصل نہیں، دو جہاں کا وہ حاصل نہیں، آہ جو دل غم کا حامل نہیں، آہ جو دل تیرے غم کا دو جہاں کا وہ حاصل نہیں، آہ جو دل میرے غم کا حامل نہیں، آپ جائیں کرم آپ کا، آپ جائیں کرم آپ کا، ورنہ جانے کے تو قابل نہیں، ورنہ ہم جانے کے تو قابل نہیں، آپ جانے ہمیں یہ کرم آپ کا، آپ جانے ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم جانے کے تو قابل
کا وہاں تیری الفت
حضرت مرشدی رحمت اللہ علیہ کے ارشادات کا مجموعہ مجالس علم و حکمت سے پڑھ کر سنا جا رہا ہے. حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ احقر حضرت والا مدذل لہو کے سر پر مالش سر مبارک پر مالش کر رہا تھا کہ اچانک یہ شعر وارد ہوا، میری مشکل آپ پر مشکل نہیں، تیرے بن یہ دل تیرا محمل نہیں. میری مشکل آپ پر مشکل نہیں، تیرے بن یہ دل میرا محمل نہیں. پھر فرمایا کہ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ نفس و شیطان میرے راستے میں حائل ہیں، یہ دونوں میرے قلب کو گناہوں سے گندہ کر دیتے ہیں اور آپ گندے قلب میں آتے نہیں، بس ان کو راستے سے ہٹانا میرے لیے مشکل ہے لیکن آپ کے لیے مشکل نہیں. جو دل گندا ہے اور آپ جس دل میں نہیں، وہ آپ کا محمل نہیں، یعنی آپ کے رہنے کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ گندے دل میں نہیں آتے، پاک دل میں آتے ہیں. اور دل اللہ نے بنایا اپنے لیے، ہم نے اس کو غیروں سے بسا لیا ہے، کسی کا غیر، کسی کا محبوب حسین عورتیں ہیں، کسی کا محبوب حسین لڑکے ہیں، کسی کا محبوب اچھے بڑھیا کپڑے ہیں، فیشن کے کپڑے ہیں، کسی کا محبوب اچھا کھانا ہے، کسی کا محبوب اچھے بنگلے ہیں، کسی کا کچھ ہے، کسی کا مال ہے، کسی کا کچھ ہے، یہ تمام غیر اللہ ہے، اور غیر اللہ سے دل کو بھرا ہوا ہے، پاک نہیں کرتے۔ پاک کرنے کے لیے کسی سے تعلق ہونا ضروری ہے، کسی پاک کرنے والے سے تعلق ہونا ضروری ہے۔ دل کو پاک نہیں کرتے، اللہ اس دل میں آتے نہیں۔ اللہ اس دل میں جس دل میں آ جاتے ہیں، اس دل کی وہ قیمت ہوتی ہے کہ ساری کائنات، ساری زمین و آسمان مل کر بھی اس دل کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کی یاد ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ جب دل میں آ جاتے ہیں تو وہ انسان کائنات کی تمام دولتوں سے بڑھ کر قیمتی ہو جاتا ہے۔ مگر اس کے لیے جس محنت کی ضرورت ہے وہ محنت کرتے نہیں، دل کو بناتے نہیں۔ دل کو بنانا، دنیا میں آ کر دل کو جس نے نہ بنایا، وہی جو اشعار پڑھے ہیں، دو جہاں کا مزہ جس کو حاصل، دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں، آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے کا غم اٹھانے سے اللہ ملتے ہیں، اللہ دل میں آتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ نعمتیں عاشقین نامراد کے لیے حجاب نہیں ہیں، کیونکہ نعمتوں کو جب ان کی کھاتے ہیں یا کچھ اور سوا آتے ہیں، نعمتوں کو جب ان کی کھاتے ہیں یاد کچھ اور سوا، ادھر آ جائیے، میں ٹیلی فون رکھا ہے وہاں، اس طرف آ جائیں۔ نعمتوں کو جب ان کی کھاتے ہیں یاد کچھ اور سوا آتے ہیں، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہیں تو اللہ والے اور زیادہ شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کا غم اس حجاب کو چاک کر دیتا ہے اور توازن کو خراب نہیں ہونے دیتا کہ نعمتوں میں مشغول ہو کر منعم یعنی نعمت دینے والے سے غافل ہو جائیں۔ ان نعمتوں کو کھا کر وہ اپنی طاقت آہ کو بڑھاتے ہیں، یعنی نعمتیں کھا کر اللہ سے اور زیادہ تعلق نصیب ہوتا ہے، اور جو غافل ہے اللہ سے وہ نعمتیں کھاتا ہے وہ اور دور ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ان نعمتوں کو نہ کھائیں تو ذوق اتنا بڑھ جائے کہ وہ آہ بھی نہ کر سکے۔ تو یہ لوگ آہ کرنے کے لیے نعمتوں میں مشغول ہوتے ہیں، بس جس کے لیے نعمت انابت اللہ کا سبب ہو وہ اس کے لیے حجاب کیسے ہو سکتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ والے جو کھاتے ہیں تو وہ بھی اسی نیت سے کھاتے ہیں کہ جو طاقت کھانے سے بنے گی اس سے اللہ تعالیٰ کو اور زیادہ یاد کریں گے۔ وہ کھاتے ہیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے لیے، وہ جینے کے لیے نہیں کھاتے۔ ایسے کسی نے حضرت سے پوچھا، یہ لوگوں کا جو حال ہے وہ یہ ہے کہ کھانے کے لیے جیتے ہیں اور جینے کے لیے کھاتے ہیں، یہ غافل لوگوں کا طریقہ ہے، اور اللہ والے جو کھاتے ہیں وہ اللہ پر مرنے کے لیے کھاتے ہیں، اللہ پر فدا ہونے کے لیے کھاتے ہیں، وہ کسی لمحہ بھی اللہ کو ناراض نہیں کرتے، ان کی نعمتوں کا استظہار رکھتے ہیں کہ نعمتیں، یہ کھانا پینا، یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس کی ناشکری نہ ہو جائے۔ نعمتوں کی ناشکری ہے، اللہ کی نافرمانی کرنا نعمتوں کی ناشکری ہے۔ تو محسن کے احسان کو یاد رکھتے ہیں، اللہ والے احسان فراموش نہیں ہوتے۔ جو گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، وہ احسان فراموش ہے، وہ خود غرض ہے، جو نعمتیں کھاتا ہے اللہ کی اور ڈنکا بجاتا ہے شیطان کے پیچھے چلتا ہے۔ بس جس کے لیے نعمت انابت اللہ یعنی اللہ کی طرف رجوع کا سبب ہو وہ اس کے لیے حجاب کیسے ہو سکتی ہے۔ ہاں وہ لوگ جن کے لیے نعمتوں سے آہ کے بجائے طاقت باہ بڑھ جائے، شہوت بڑھ جائے اور گناہ کے تقاضے شدید ہونے لگے، تو ایسے لوگوں کے لیے نعمتوں میں زیادہ اشتغال مضر ہے۔ یعنی کسی اللہ والے کو زیادہ کھاتے ہوئے دیکھو، شوق و ذوق سے کھاتے ہوئے، زیادہ کھانا تو ٹھیک نہیں ہے، ذوق و شوق سے اور اہتمام سے بعض اللہ والے بہت زیادہ اہتمام سے کھاتے ہیں، تو وہ اس اہتمام سے بھی اسی لیے کھاتے ہیں کہ وہ دل سے پھر اللہ کا شکر ادا کریں اور پھر دل سے اللہ کو یاد کریں۔ اور جو غافل لوگ کھاتے ہیں، غافل لوگ دور دور جا کے کھاتے ہیں، بازاروں میں جا کے کھاتے ہیں، اس سے بجائے آہ یعنی اللہ سے تعلق بڑھنے کے بجائے اور زیادہ دوری اور نفس کے اندر گناہوں کے تقاضے بڑھ جاتے ہیں، مستی بڑھ جاتی ہے، نفس جو ہے موٹا ہو جاتا ہے، گناہوں کے تقاضے کرنے لگتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے لیے نعمتوں میں زیادہ اشتغال مضر ہو جاتا ہے، اللہ سے دوری کا سبب ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے کس کس عنوان سے سمجھایا ہے، یہاں تک کہ دوزخیوں کی گفتگو بھی قرآن پاک میں نقل فرما دی کہ جنتی دوزخیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم کو کس بات نے دوزخ میں داخل کیا؟ دوزخی جواب دیں گے لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ حق تعالیٰ یہ گفتگو کیوں نقل فرما رہے ہیں؟ مارے محبت کے کہ ہمارے بندے دوزخ کے خوف سے گناہوں سے باز آ جائیں۔ جس طرح ایک شفیق باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ اے بیٹے یہ جرم نہ کر نہیں تو تو جیل میں چلا جائے گا، پھر وہاں ڈنڈے پڑیں گے، خوب پٹائی ہوگی۔ باپ یہ نقشہ محبت کی وجہ سے کھینچتا ہے، اس لیے حق تعالیٰ کی محبت کا اندازہ لگاؤ کہ انہوں نے اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے۔ اسی طرح باپ کہتا ہے کہ اے بیٹے اگر تو دور کی گرمی میں پھرے گا اور پنکھے کے نیچے نہیں بیٹھے گا، ٹھنڈا پانی نہیں پیے گا تو میں تجھے دردناک سزا دوں گا۔ اگر لائق بیٹا ہوگا تو اس عنوان کو سن کر اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائے گا کہ میری راحت کی باپ کو کتنی فکر ہے اور مجھ پر کتنی شفقت ہے۔ اسی طرح حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نیکی کے راستے پر نہیں چلو گے اور جنت حاصل نہیں کرو گے تو میں تمہیں دردناک عذاب دوں گا۔ بس حق تعالیٰ کی اس محبت پر قربان ہو جاؤ کہ جنت دلانے کے لیے قرآن پاک میں عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ ارشاد فرمائے کہ بیٹے کی غلطی پر کوئی دوسرا تعویل کرے تو باپ تعویل کرنے والے سے خوش ہوتا ہے اور مقرب بنا لیتا ہے، یعنی کہ بیٹے کو چاہے سزا دے لیکن اس شخص سے خوش ہو جائے گا۔ یعنی کوئی بندہ کسی بندے کی تعریف کرے تو اس کا باپ اس سے خوش ہو جائے گا۔ اسی طرح الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کی عیال یعنی کنبہ ہے، بس اس سے اچھا گمان رکھنے والے سے حق تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور بدگمانی کرنے سے ناراض ہوتے ہیں۔ ہر بندے سے حدیث پاک میں بھی ہے ظنوا بالمؤمنین خیرا، کہ مومن سے نیک گمان رکھا کرو، بدگمانی مت کرو کہ اس نے ہماری کوئی برائی کی ہے یا ہم سے برا معاملہ رکھا ہے اور ہمارا برا چاہا ہے، تو یہ بدگمانی ہے۔ یا کوئی کام غلط دیکھو تو کسی پر قیاس کر لو کہ فلاں نے یہ کیا ہوگا، یہ بدگمانی ہے اور بدگمانی حرام ہے، اور قیامت کے دن اس بدگمانی پر دلیل دینی پڑے گی۔ یہ دل کا گناہ ہے، دل کا یہ گناہ حرام ہے کہ کسی پر بدگمانی رکھنا، کسی سے یہ سمجھنا کہ ہم سے حسد کرتا ہے، کسی کے بارے میں یہ سمجھنا کہ ہمارا نقصان چاہتا ہے، کسی کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ ہم کو کمتر اور حقیر سمجھتا ہے، کسی کے بارے میں یہ سمجھنا کہ ہم کو یہ غلط سمجھتا ہے یا ہمارے ساتھ بیجا غلط رویہ اختیار کرتا ہے، یہ سب باتیں بدگمانی کی ہیں۔ یہ دل کا گناہ ہے جو حرام ہے، ہر ایک سے نیک گمانی رکھے تو یہ اس نیک گمانی رکھنے پر نیکی ملتی ہے اور مفت میں نیکی ملتی ہے، اور بدگمانی رکھنے پر مفت میں پکڑ کا اندیشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دلیل مانگیں گے کہ دلیل لاؤ میرے بندے کے خلاف تم نے بنا بنا یہ بدگمانی رکھی تھی کہ یہ حسد کرتا ہے مجھ سے یا یہ مجھ سے جو ہے وہ میرا برا چاہتا ہے یا میرا مذاق اڑاتا ہے یا میرے ساتھ کوئی بہت بدسلوکی کرتا ہے. تو جب تک کہ بالکل واضح دلیل نہ ہو اس وقت تک ایسا گمان رکھنا ایک بدگمانی ہے اور بدگمانی حرام ہے. اس پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دلیل مانگے گی کہ میرے بندے کے خلاف تم نے بلا بلا ہوا بدگمانی کی چیز کی دلیل لا. اور دلیل نہ پا کر وہ دلیل کہاں سے لائے گا؟ وہ بندہ اس نے تو اپنا محض اپنا قیاس کیا تھا, وہ غلط تھا, تو اس پر اللہ تعالیٰ سزا دے سکتے ہیں, سزا کا باعث ہے. ارشاد فرمایا کہ صیاد یعنی شکاری پنجرے کی تیلیوں کو اور دانوں کو رنگین کر دیتا ہے تاکہ چڑیا قفس سے مانوس ہو کر اپنے چمن کو بھول جائے. گی پنجرا جو ہے اس کو رنگین بنا دیتے ہیں, کوئی پودے وودے لگا دیتے ہیں خوبصورت یا کوئی چیز تاکہ چڑیا یہ سمجھے کہ یہ اس کا اپنا وطن ہے, اپنا چمن ہے, وہ اپنے اصل چمن کو آزاد رہنے کو بھول جائے. فرمایا تاکہ چڑیا قفس سے مانوس ہو کر اپنے چمن کو بھول جائے اور قفس ہی سے دل لگا بیٹھے. ایک پنجرا قید خانہ, قفس کہتے ہیں پنجرے کو یا قید خانے کو, اس میں ایسی رنگینیاں لگا دیتا ہے جس سے چڑیا کا دل اسی میں لگ جائے. بس جو چڑیا قفس کی رنگینیوں سے مانوس ہو رہی ہے تو اس فریب خوردہ قفس کو چاہیے کہ وہ ایسی چڑیوں کے پاس رہے جو ذکر گلستان کرتی رہتی ہے اور قفس کی رنگینیوں کے فریب سے آگاہ کرتی رہتی ہے. اور قفس کا پردیس ہونا اور گلستان کا وطن ہونا ظاہر کرتی رہتی ہے. بس اس آگاہ چمن کے تذکرہ چمن سے ان چڑیوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں جو قفس کی رنگینیوں پر فدا ہو رہی تھی. یعنی مراد یہ ہے کہ دنیا کی جو رنگینیاں ہیں, کیونکہ دنیا ہمارا اصل وطن نہیں ہے لیکن یہاں کی رنگینیوں میں ہم دل لگا بیٹھے تو ہم یہی سمجھ بیٹھے کہ بس اب یہی سب کچھ ہے, اس سے آگے کچھ نہیں. چمن کی یاد ان کے دلوں کو تڑپا دیتی ہے اور وہ بزبان حال کہتی ہیں, لگ چکا تھا دل قفس میں پھر پریشان کر دیا, ہم سفیر ہو تم نے کیوں ذکر گلستہ کر دیا. اس طرح نفس اور شیطان دنیا اور دنیا کی لذتوں کو رنگین اور مزین کر دیتے ہیں تاکہ اس پردیس کی رنگینیوں سے فریب کھا کر مومن اپنے وطن اصلی یعنی آخرت کو بھول جائے. پس وہ لوگ جو اس قفس دنیا کی لذتوں اور رنگینیوں پر فریبتہ ہو رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کسی اللہ والے کے پاس جا پڑے جو چمن آخرت کا تذکرہ کرتا رہتا ہو اور دنیا کا پردیس ہونا اور یہاں کی لذتوں کا فانی ہونا, آخرت کا وطن اصلی ہونا, وہاں کی نعمتوں اور لذتوں کا باقی ہونا ظاہر کرتا ہے. پس وطن کے تذکروں سے دنیا کی رنگینیاں نگاہوں میں ہیچ ہو جاتی ہیں اور دل دنیا سے اجاڑ ہو جاتا ہے اور آخرت کا وطن یاد آ جاتا ہے. حدیث پاک میں بھی یہ مضمون ہے, حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ شیطان, قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان یعیدکم الفقر, کہ شیطان تم کو فقر سے ڈراتا ہے, تنگی سے ڈراتا ہے. اس تنگی سے مراد دنیا کی ہر تنگی ہے, یعنی کہ مال کی تنگی سے ڈراتا ہے کہیں کہ اگر تم دین کرو گے, نماز پڑھو گے, تمہارا گاہک نکل جائے گا, تمہاری پڑھائی رہ جائے گی, تمہارا پورا کام رہ جائے گا, یا اور اللہ والوں کی صحبت میں جاؤ گے تو تمہارے کام کیسے بنیں گے, تم فلاں کام کیسے کرو گے, پڑھائی میں حرج ہوگا, نوکری میں حرج ہوگا, دکانداری میں حرج ہوگا. اور اسی طرح سے یہ سکھاتا ہے کہ اگر یہ گندے کام نہ کرو گے, گانا بجانا نہ سنو گے تو تفریح کیسے ہوگی, رنگین فلمیں نہیں دیکھو گے تو کیسے دنیا کیسے گزرے گی، مزہ کیسے آئے گا، دنیا کیسی گزرے گی تمہاری، اور بالکل خوش ہو جاؤ گے. اسی طرح مال کی تنگی سے اگر آتا ہے کہ اگر کماؤ گے نہیں تو کس طرح سے، کمانا تو منع کرتے ہی نہیں، کمانے کو خوب کماؤ، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو وقت پر بجا لاتے رہو بس. اسی طرح ہنسنے بولنے کو منع نہیں کرتے، مزہ لینا ہے حلال نعمتوں سے مزہ لو، حرام کام نہ کرو، گناہ کام نہ کرو، جھوٹ مت بولو، غیبت نہ کرو، اور کسی کو طعنا مت دو، اذیت مت دو، اسی طرح سے گالی مت دو، یہ کام منع ہے زبان کے، تو وہ کام نہ کرو. ہنسی مزاح بھی جائز ہے، کھانا پینا بھی حلال نعمت ہے، جتنی ہے سب جائز ہے. تو شیطان ان چیزوں سے ڈراتا ہے کہ اگر تم نے قناعت اور صبر و توکل اختیار کر لیا پھر تمہارا کیا ہونے گا، تمہاری زندگی کیسے گزرے گی. تو اس کو سمجھانے کا یہ طریقہ ہے کہ یہاں دنیا کے اندر ہم عیش و عشرت کے لیے آئے ہی نہیں، ہم تو اپنی آخرت بنانے کے لیے آئے ہیں، اور اسی کے پیچھے لگے رہو، آخرت بنانے کے لیے لگے رہو، کیونکہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، تھوڑے عرصے کی یہ ہے. اور اس میں اللہ کی مہربانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی حلال نعمتوں سے نوازا ہے، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ حکم دے دیتے تو بس ہمارے لیے تو ویسے بھی کپڑے اور کپڑوں سے جسم کو ڈھانپنا اور دو روٹی پیٹ کے لیے اور سب چھپانے کو چھت، ضرورت تو در حقیقت اتنی ہی ہے، لیکن ہم نے ضرورتوں کو بڑھا بڑھا کے اپنے نفس کو جو ہے اس قدر ڈھیل دے دی کہ اب ہمیں اچھی خاصی نعمتوں میں بھی تنگی معلوم ہوتی ہے. اور وجہ سے بھی یہ ہے کہ گناہوں کو ہم نے چھوڑا نہیں ہے، ہم گناہ کو سمجھتے ہی نہیں، گناہ معلوم ہی نہیں کرتے کیا کیا چیز گناہ ہے. مثلاً ہمارے یہاں اسراف کی بڑی مسلمانوں کے اندر خاص طور سے بہت زیادہ عادت ہے اسراف. اسراف کئی طرح کا ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. اسراف کہتے ہیں کسی بھی چیز میں حد سے بڑھ جانے کو، حد سے گزر جانے کو. تو اسراف جو ہے اس کی کئی قسمیں ہمارے یہاں رائج ہیں. یہ سب سے زیادہ اسراف کرتے ہیں کپڑوں کے اندر، پھر کھانے کے اندر. کپڑوں کے اندر یہ ہے کہ نئے نئے ڈیزائن چاہیے، ذرا تھوڑا سا کپڑا پہن لیا دل ہو تو مردہ رہنے لگا کہ یہ کپڑا تم کئی دفعہ پہن چکے، اب نیا کپڑا چاہیے. کیوں نیا کپڑا چاہیے بھائی، جب تک کپڑا چل رہا ہے اس کو چلانا چاہیے، کیا ضرورت ہے نئے نئے کپڑے خریدنے کی. دوسروں کی دیکھا دیکھی، دوسروں پہ نظر ڈالنا کہ بھائی فلاں کیا پہن رہا ہے، فلاں کیا پہن رہا ہے. حدیث پاک میں اجمیر یا سب امناس ہی ہے جتنا، کیا اپنے آپ کو جو ہے دوسروں کے پاس جو کچھ ہے اس سے دیکھ کر حرص مت کرو کہ اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ. دوسروں کو دیکھو ہی نہیں. اب طریقہ یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے نظر رکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر نظر رکھو. دین کے دنیا کے معاملے میں اگر اپنے سے اوپر یا برابر پہ نظر کی تو حرص پیدا ہوگی، دنیا کی لالچ پیدا ہوگی، اس چیز کی لالچ پیدا ہوگی جو چھوڑ کر جانا ہے، مٹی ہونے والی ہے، جو کسی کام کی نہیں ہے، اس کی لالچ اور حرص پیدا ہوگی. اور اگر دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر دیکھو گے تو دین کا ذوق و شوق اور تعمیر وطن کا شوق پیدا ہوگا، تعمیر وطن کا جو ہمارا وطن ہے وہاں کی تعمیر کا شوق ہے جو ہمیشہ کے لیے ہمیں ملنے والا ہے. تو اپنے سے نیچے دیکھو گے تو نعمتوں کا شکر پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، کتنے لوگ ہم سے نیچے ہیں جو جن کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں، اللہ نے ہمیں کتنے اچھے حال میں رکھا. اور ہر دم وطن آخرت کی یاد رہے کہ ہم یہاں رہنے ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہی نہیں. جو حلال مزہ مل جائے اللہ کا شکر ادا کرو، جو نہ ملے اس پر کوئی اداس ہونے کی، غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نادان لوگ غم زدہ ہوتے ہیں، نادان لوگ افسردہ ہوتے ہیں. ان چیزوں جو چھوٹنے والی ہیں ان چیزوں کو حرص کے اندر، لالچ کے اندر غم زدہ رہنا نادانی نہیں ہے تو اور کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہوتی ہے، جس کو جتنا چاہتے ہیں اس کو اتنا دے دیتے ہیں، اس کے لیے جتنا مفید ہوتا ہے اتنا اس کو دیتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ اگر اس کو زیادہ دے دیا تو یہ اس کو گناہوں میں اللہ تعالی خرچ کر کے اپنی آخرت کو برباد کر لے گا، اس لیے اس کو ہر بندے کو اس حساب سے دیتے ہیں، جتنا اس کے لیے مفید ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو بچاؤ, دوسروں کی نعمتوں پر نظر مت کرو کہ اس کے پاس یہ فلاں کے پاس یہ, ہمارے پاس کیوں نہیں. اس سے شکایت پیدا ہوگی, ناشکری پیدا ہوگی, اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں, اور اللہ کی ناراضگی بڑی بری چیز. تو یہ ہمیشہ یاد رکھو کہ ہم یہاں ہمیشہ کے لیے آئے نہیں ہیں, یہاں تو ہم اپنی آخرت بنانے کے لیے آئے ہیں. جیسے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر جنت کو آباد کرنے کے لیے ہم آئے ہیں, جنت کی محنت کرتے رہو. یہاں پر خوب ذکر و اذکار کرنے ہم آئے ہیں, خوب عبادت کرنے آئے ہیں, اللہ کو یاد کرنے آئے ہیں, نمازیں پڑھنے آئے ہیں, تلاوت کرنے آئے ہیں, روزہ رکھنے آئے ہیں, یہ کام کرنے کے ہیں, یہ کام ہم کرنے آئے ہیں, دوسروں کی امداد کرنے آئے ہیں, کسی کو ضرورت ہے ہماری جسمانی مدد کی اس کی جسمانی مدد کرنے آئے ہیں, کسی کو مال کی مدد ہے ہماری جیب میں استطاعت ہے ہم اس کی مال سے مدد کریں گے, اپنے ماں باپ کی فرما برداری کر کے ہم جنت بنائیں گے, اپنے بڑوں کے جو ہے خدمت کر کے ہم جنت بنائیں گے, دوسروں کے لیے راحت کا سبب بن کے ہم جنت بنائیں گے, اور راستے سے کانٹا ہٹا کر دوسروں کو تکلیف سے بچا کر اپنی جنت بنانے آئے ہیں. یہ کام کرنے ہیں ہمارے, ہم نے ان کاموں کو تو بھلا ہی دیا. خود غرضی کا ایسا دور ہے, بس کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا اس سے کیا ہے, ہم روڈ پہ پتھر پڑا ہے, کانٹا پڑا ہے, کوئی گندگی پڑی ہے, ہمیں اس سے کیا, جس نے گرائی ہو جانا. نفسا نفسی کا عالم ہو گیا, گھروں کے اندر بھی یہی عالم ہے کہ ہم کیوں کریں, فلاں کیوں کر, فلاں کے ذمے ہے اس کو یہ کرنا چاہیے, خود آگے بڑھ کے کام کرنے کے بجائے بھائی اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے, چلو لاؤ ہم کسی کا کام کر دیتے ہیں. یہ ہم اس طرح سے اپنی جنت بنا سکتے ہیں, قدم قدم سے اپنی جنت بنا سکتے ہیں, لیکن قدم قدم سے ہم جنت سے دور ہو رہے ہیں صرف خود غرضی اور احسان فراموشی کی بنیاد پر. تو اسراف کپڑوں کے اندر بھی ہے, اسراف ہر نعمت کے اندر ہے, کھانا اتار لیا, زیادہ اتار لیا پلیٹ میں اور کھایا گیا نہیں, پھر اس کو ڈسٹبن میں ڈال دیا خدا نہ خواستہ. اسی طرح رکھی ہے چیز فریج میں رکھی ہے کھانے کی, اس کو ضائع کر دیا, سوکھ گئی, خراب ہو گئی, یہ بھی اسراف ہے ایک طرح کا. پانی ہے تو پانی کے اندر نل کھلا ہوا ہے اور وہ بہ رہا ہے اور دوسرے کام بھی چل رہا ہے ساتھ ساتھ, یہ بھی اسراف ہے. بجلی کہیں کھولی ہے, لائٹ کھلی ہوئی ہے, کہیں پنکھا کھلا ہوا ہے, بیٹھے ہوئے دوسری جگہ ہے وہاں چل رہا ہے, یہ بھی اسراف ہے. یہ سب گناہ کے کام ہیں, ان سے بے برکتی آتی ہے اور بڑی پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں. تو یہ اسراف جو ہے بہت بڑا گناہ ہے. اسی طرح گناہ کے اندر بھی اسراف ہے, حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے, گناہ کبیرہ کر جاتا ہے, گناہ سے گناہ کیے جا رہے ہیں لیکن توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہے, ندامت نہیں ہے. ندامت ہو, گناہوں سے توبہ ہو, بار بار توبہ ہو. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی زیادہ نہیں, کم از کم تم عشاء کی نماز میں دو رکعت جو ہے وہ پڑھ لیا کرو. سنتوں کے بعد سنتیں تو سب پڑھتے ہیں, دو رکعت پڑھ لو, جس کی ہمت ہو چار رکعت پڑھ لو, تہجد کی نیت کر لو, اس کے اندر صلاۃ توبہ کی نیت کر لو. جیسے حضرت نے فرمایا کہ جیسے ون ڈے سروس ہوتی ہے, ڈرائی کلین کی کپڑا دے دو آج, دے دو کل صبح, 24 گھنٹے میں وہ لے لو. 24 گھنٹے کی ڈرائی کلیننگ سروس ہے گویا کہ تم نے دو رکعت پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی سب گناہ کی. یا اللہ ہم سے دن بھر میں جتنے گناہ ہو گئے آپ اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے. تو اپنے آپ کو پاک و صاف کرتے رہو, تہجد بھی ادا ہو گئی, توبہ بھی ہو گئی, اور کوئی حاجت مانگنی ہے تو اس میں حاجت بھی اپنی مانگ لو. کیسے مزے ہیں پاکیزہ زندگی میں, کیسے مزے ہیں اللہ والی زندگی میں, کیسے مزے ہیں. اور گناہ کرنے کے بعد تو بے چینی اور پریشانی لازمی, دل بے چین رہتا ہے, دل کو چین اور سکون نہیں رہتا, دل معذب رہتا. تو اپنے آپ کو ہم آخرت کی تیاری کے لیے بالکل جو ہے تیار رکھیں, ہر لمحہ تیار رکھیں, اور دنیا کی جو یہ چھوٹ جانے والی چیزیں ہیں اس کا زیادہ غم کرنا بھی نادانی ہے, اور اس کے پیچھے پڑھ کر زیادہ حاصل کرنا بھی نادانی ہے, کیونکہ اس سے وقت ہوتا ہے اور مایوسی پیدا ہوتی ہے. جب حاصل نہیں ہوتا تو مایوسی پیدا ہوتی ہے, اور مایوسی جو پیدا ہوتی ہے تو وہ طاعت سے محروم کر دیتی ہے, عبادت سے دور کر دیتی ہے. اس لیے ان چیزوں کے پیچھے زیادہ مت پڑنا چاہیے, بلکہ ہر دم ہر لمحہ یہی فکر رکھیے کہ ہم اپنی تعمیر آخرت کر رہے ہیں یا نہیں, اپنے اعمال سے اپنی جنت کو آباد ہم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل دے، اور خاص طور سے کتنا بھی شدید تقاضا ہو، کتنا بھی دل مطالبہ کرے، نفس و شیطان کھینچ رہے ہو، نگاہ خراب مت ہونے دو. یہ بدنگاہی جو ہے یہ ایسا مرض ہے، ایسی خطرناک بیماری ہے کہ یہ تمام کے تمام گناہوں کی جڑ ہے. جڑ یہ بدنگاہی جو ہے وہ اللہ سے ایسا دور کر دیتی ہے. نہ نماز میں جی لگتا ہے، نہ ذکر و تلاوت میں جی لگتا ہے، نہ کسی نیک کام میں جی لگتا ہے، نہ نیک صحبت میں جی لگتا ہے، بھاگنے کو جی کرتا ہے، وحشت سوار ہو جاتی ہے. تو یہ ایسی بدنگاہی ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی ہے. اور آج کل اس کا جو ہے ذریعہ موجود ہے بہت ہی آسان، جو موبائل ہے. اور بازاروں میں تو بے پردگی عام ہو ہی گئی ہے، لیکن اب یہ ہاتھ میں ایسا آ گیا ہے کہ پڑھائی کے بہانہ، کسی کو کاروبار کا بہانہ، کسی کو نوکری کا بہانہ، کسی کو اور کوئی تحقیقات، کسی کو کچھ نہ ملا تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو صرف دینی بات اس پہ سنتے ہیں، دین کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے، لیکن چھپ چھپ کر اس میں گناہ بھی ہو رہے ہیں. کیونکہ کوئی سائٹ کھولو اور ہر سائٹ کے اندر ہمارے نوجوانوں کو برباد کرنے والی چیز ہے، اپنی صحت کو تباہ کر لیتے ہیں، غیر فطری عمل سے اپنے آپ کو وہ تباہ کر، جسمانی طور پر بھی روحانی طور پر بھی آگ لگ جاتی ہے، بالکل برباد ہو جاتی ہے. بالکل یہ نہیں، جیسے میرے حضرت فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ ایک پودا ہے ہرا بھرا، اس کی گرد آگ لگا دو وہ سارا جل کر بھسم ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آگ بجھ بھی جائے لیکن ایک زمانے تک اس کو کھاد پانی دو تب کہیں جا کے پھر اس میں کوئی ہری پتی نمودار ہوتی ہے برس نہ برس کے بعد. تو یہ ایسی بدنگاہی ایسی خطرناک چیز ہے، ایسی کوئی چیز ہے. اور یہ عشق مجازی کا بھوت ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے جوانوں کو برباد کیے دے رہا ہے، اور یہ ایسا برباد کر رہا ہے کہ اس سے دنیا بھی برباد ہو رہی ہے، دنیا بھی برباد ہو رہی ہے. ہم کہتے ہیں کہ تم یہ اس میں مبتلا ہوتے ہو تو تمہاری دنیا سنور رہی ہے، دنیا بھی نہیں سنورتی، کہیں کا بھی نہیں رہتا، نہ ادھر کا نہ ادھر، نہ دنیا کا نہ آخرت کا. تو خوب ہمت کر کے، شیطان کتنا بھی تقاضا دل میں ڈالے خوب ہمت کر کے بدنگاہی سے بچو. کتنا بھی نفس بہانہ بنائے کچھ بھی کہ چلو فلاں چیز، ہم تو فلاں چیز دیکھ رہے ہیں، سائڈ میں وہ گندی سائڈیں بھی آ جاتی ہیں، اور ایسے ایسے اس کے اندر کیپشن لگاتے ہیں، ایسے ایسے عنوانات لگاتے ہیں کہ پہلے تو وہ آتا ہے کہ اس میں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی گندی سائڈ ہے، اس طرح کے وہ عنوانات لگا دیتے ہیں، پھر آدمی اس میں گھستا چلا جاتا ہے اور آخر کار پھر وہی گندی اس کے اندر ملازتیں بھری ہوئی، سوائے اس کے اور کوئی کام ہی نہیں ہے، بس ایک ہی چیز نظر آتی ہے ہم کو تفریح کے لیے کہ یہ گندی اور ننگی فلمیں، اور عورتوں کو ننگا کرنا، مردوں کو ننگا کرنا، یہ ساری بے حیائی کی چیزیں اس کے اندر جمع ہوئی ہیں. طرح طرح کے بہانے بنا کر لوگ جو ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت برباد کر رہے ہیں. بچیاں ہماری برباد ہو رہی ہیں، بچے ہمارے برباد ہو رہے ہیں، اور بچے تو بچے، بڑے بھی اس کے اندر بازے ایسے مبتلا ہوئے کہ ان کے گھر بار کو آگ لگ گئی، گھر میں چین نہیں ہے، لڑائی جھگڑے، نہ اتفاقیاں نہ چاقیاں، اور پھر آخر کار جدائیاں، اور پھر جو ہے وہ ایک نئی یعنی عذاب میں مبتلا ہو رہے ہیں. میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ اور رسول کا جو نافرمان ہوگا ساری کائنات میں اس کو کہیں جائے پناہ نہیں، جو اللہ اور رسول کا مجرم ہے وہ کہیں جائے اس کی پناہ نہیں ہے. تو جو اللہ اور رسول کا نافرمان ہے پھر اس پر جو مصیبت ٹوٹ جائے وہ کم ہے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا عینی النظر، آنکھوں پر زنا ہے نظر بازی، آنکھوں پر زنا کرنے والا کیسے چین سے رہ سکتا ہے بھلا. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی بد دعا فرمائی، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے دیکھنے والے پر بھی اور دکھانے والے پر بھی، اور دیکھنے والی پر یا دکھانے والی پر، سب پر خدا تعالیٰ سے لعنت کی بد دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی بد دعا ہو بھلا وہ کہاں چین سے رہ سکتا ہے، کہاں وہ جو ہے ترقی کر سکتا ہے، کہاں وہ دنیا میں ترقی کر سکتا ہے، کہاں وہ آخرت میں ترقی کر سکتا ہے. لہٰذا ہم اپنی آنکھوں کو جو ہے پٹی باندھ لیں، سختی سے ہم بند باندھ لیں اپنے نفس کی خواہشات پر، کہ نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے، انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. جب دیکھنے کا تقاضا ہو دل کو یہ شعر پڑھ کے سمجھا دو, نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے, انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے, اور نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے. دل تقاضا کر رہا ہے کہ دیکھ لو, کہہ دو کہ نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے, اگر یہ جان جاتی ہے خوشی سے جان دے دیں گے. ہم جان بھی دے دیں گے ہم ایسی لذتوں کو. شیطان کہے گا کہ اس میں بڑی لذت ہے, دیکھ لو کتنا مزہ آئے گا, بعد میں تم توبہ ہی کر لینا چلو, لیکن ابھی تو دیکھ لو. اس کے لیے کیا جواب فرمایا, ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں, ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. کوئی جواب ہرگز مت دیکھو, دیکھتے ہی کوئی شیطان بہکاتا ہے طرح طرح, اچھا ذرا سا دیکھ لو, اچھا ایک دفعہ دیکھ لو, اچھا پھر توبہ کر لینا. نہیں, ہم نے دیکھنا ہی نہیں ہے, ہم نے آنکھ اٹھانی ہی نہیں ہے. اگر گھر سے باہر نکل رہے آنکھ اٹھانی ہی نہیں ہے, صرف راستہ دیکھنا, جہاں جانا ہے بس وہ ہمارا مقصود ہے, وہاں پہنچنا, ادھر ادھر ہم نے دیکھنا ہی نہیں. ہاں, بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں, دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں, بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں. کام سے جا رہا ہوں اپنے, میں ادھر ادھر بازار میں خریداری کرنے نہیں آیا, مجھے نہیں پتا کہ ادھر کیا ہے ادھر کیا ہے, نہ مجھے اس سے کوئی فائدہ پہنچے گا, مجھے تو اپنے کام سے کام ہے. دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں, میں تو آخرت کا بندہ ہوں, میں تو یہاں تھوڑے دن کے لیے آیا ہوں اور اپنی آخرت بنانے کے لیے آیا ہوں. یہ ہمیشہ یاد رکھو. پھر حلال مزے جتنے ہیں اللہ کے حلال مزوں کو ہٹو, کھاؤ پیو, پکنک مناؤ, جائز طریقے سے پکنک مناؤ. دعوتیں منع نہیں ہے, مہمانوں کو گھر بلاؤ, کسی کے گھر جانا ہے جاؤ, کوئی منع نہیں. لوگ کہتے ہیں آپ اتنی سختی کرتے ہیں, اتنی پابندیاں کرتے ہیں, پابندی صرف اتنی ہے کہ بھائی بے پردگی نہ کرو. کھاؤ روزانہ, تم بھلے تم روزانہ مہمانوں کو گھر میں بلا لو, روزانہ تم کسی کے گھر چلے جاؤ, کھانا کھانے چلے جاؤ, لیکن بے پردگی نہ ہو, نامحرموں کے ساتھ میل جول نہ ہو, یہ ایک پابندی ہے. تو اس میں کیا تمہارا کیا نقصان ہو جائے, کون سی سختی ہو گئی, بس اتنا ہی ہے کہ بھائی بے پردگی نہ ہو. اسی طرح جو جائز نعمت تمہارا دل چاہ رہا ہے کھانے کو, تمہیں استطاعت ہے تو جائز نعمت کو استعمال کرو, انڈا بھی کھاؤ مرنڈا بھی پیو, خدا کو ناراض نہ کرو, ہنسو بولو کوئی منع نہیں, کیونکہ یہ تھوڑی دین کے اندر ہے کہ ہر وقت روتے رہو, ہر وقت خوش رہو, ہر وقت دس تسبیح پکڑے بیٹھے رہو. یہ کون کہتا ہے, کون سکھاتا ہے؟ اتنی آسانیاں دین میں ہیں, کتنی نرمیاں دین کے اندر ہیں, کتنی آسائشیں دین کے اندر ہیں, اور کیسی لذت اور راحت دین کے اندر ہے. بھائی تم ہنسو کو اظہار بھی کرو, ہنسو بولو, کوئی منع نہیں ہے, مگر بس خالی اتنی پابندی ہے کہ بھائی جھوٹ نہ بولو, کوئی ایسی بات نہ بولو, یعنی جھوٹ بولنے سے تو نقصان ہوتا ہے, نقصان کی چیز سے منع کرنا کوئی سختی ہے؟ جس آدمی کو یقین ہو کہ بھائی ہم جھوٹ بات کہیں گے اس سے نقصان ہوگا, اس سے منع کرنا کوئی سختی کی بات ہے؟ بھائی یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے, اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو یہ نصیحت کرے کہ بھائی جھوٹ نہ بولو. تو ہم یہی نصیحت کرتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولو. غیبتوں سے کتنا نقصان ہوتا ہے, دل برے ہوتے ہیں, گھر ٹوٹ جاتے ہیں, کتنے کتنے نقصان دنیا میں بھی ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے غیبت کو حرام کر دیا, یہ کوئی سختی ہے؟ اسی طرح سے جو جتنی بری باتیں ہیں ان کو منع کیا گیا ہے, اور ہر بری بات سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے, وہ نقصان والی باتوں سے منع کیا گیا ہے دین کے اندر. باقی جتنے جائز کام ہیں وہ سب اجازت ہے, اس کی رشتے دار کے ساتھ ہر کام کرو, کھاؤ پیو بھی, پکنک بھی منانا منع نہیں ہے. یہ تو نہیں ہے کہ میں روزانہ پکنک مناؤں, وہی بات ہے کہ ہم اس لیے تو دنیا میں نہیں آئے, گھومنے پھرنے تو دنیا میں ہم نہیں آئے, پکنک منانے تو دنیا میں نہیں آئے, لیکن بھائی چلو کچھ دن کے لیے اپنی طبیعت کی بشاشت کے لیے کہیں گھوم کر ہی آئے, مہینے بھر میں کہیں چلے گئے, دو مہینے میں کہیں چلے گئے, کافی ہے. اور ایسی پھر یہاں یہی پابندی ہے کہ بھائی ایسی جگہ مت جاؤ جہاں اختلاط ہے, جہاں عورتوں مردوں کو جمع ہونے کی جگہ وہ منع ہے, بے پردگی منع ہے, پردے سے جاؤ, ایسی جگہ چلے جاؤ یا ایسے وقت چلے جاؤ جہاں سے جب زیادہ رش نہ ہو, زیادہ ہو نہ ہو, تو وہ اس کی بھی اجازت ہے. اپنے مرشد سے پوچھ لو کیا طریقہ ہے, کس طرح تفریح کرے, تفریح کے کیا طریقہ ہے, وہ بتا دے گا آپ کو, اس طرح سے تفریح بھی کر لو, کوئی منع نہیں. اسی طرح گھر میں مہمانوں کو بلا لو, مہمان کسی کے گھر چلے جاؤ, وہ کوئی منع نہیں.
تو اتنی آسانیاں دین میں دی ہیں، بس ایک ہی خیال رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، کسی کام میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو. لباس ہم بنائیں تو مسلمانوں جیسے لباس بنائیں، لڑکوں کا لباس ایسے پہناتے ہیں کہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ مسلمان ہے کہ کافر ہے، کون ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. لڑکیوں کو ایسے لباس پہنا رہے ہیں کہ پتہ ہی کہ یہ بھنگن ہے، عیسائی ہے، کون ہے یار. یہ پتلی ٹائٹس پہنا دیا، چھوٹی فراکیں پہنا دیا، اور بغیر آستین کے کپڑے لڑکیوں کو پہنا دیا. ایسے معلوم ہو رہا کہ کوئی پتہ نہیں نعوذ باللہ من ذلک کوئی مسلمان ہے بھی کہ نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے لڑکیوں کو ایسے حلیے بنا دیتے ہیں، اور یہ زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ لوگ ایسے خراب نظر کے ہو گئے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کے اوپر نظر خراب کرتے ہیں. مگر افسوس ہے کہ یہ عورتوں کے پیچھے جو ہے وہ مرد چلنے لگ گئے ہیں. جیسے عورتوں نے کر دیا، اچھا جی ٹھیک ہے. وہ اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جسٹس اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کل جو نظر آئیں چند بیویاں، بے پردہ بیویاں، اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا. پوچھا جو ان سے وہ پردہ جو آپ کا تھا وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا، کہ مردوں کی عقل پہ پردے پڑ گئے، کہ وہ عورتوں کو اجازت کیوں دیتے ہیں ایسے کپڑے پہنانے کی، بازار سے کیوں لا کے ایسا کپڑا دیتے ہیں کہ جس سے وہ اپنی مسلمان کا تشخص ہی جاتا رہے. عورتوں لڑکوں لڑکیوں کے لیے تو حیادار لباس ہونے چاہیے، ڈھیلے ڈھالے لباس ہونے چاہیے. پھر جب ذرا ہوشیار ہو جائیں، بڑی ہو جائیں، تو ان کو اسکارف پہننے کا، سر کو ڈھانکنے کا سلیقہ آنا چاہیے، ان کو عادت ڈالنی چاہیے. پھر 7-8 برس کی ہو جائیں تو پھر باقاعدہ اسکارف پہنا کریں، بغیر اسکارف کے گھر سے باہر ہرگز نہ نکلے. اور جب 10 برس کی ہو جائیں تو نقاب بھی لگائیں، منہ کو بھی چھپائیں، کیونکہ شکل ہی پہ انسان پہلے نظر ڈالتا ہے، پھر اس کے بعد اس معاملہ آگے بڑھتا ہے. بعض لوگ اس معاملے کو سمجھتے ہی نہیں، کہتے ہیں کہ نقاب وقاب کوئی نہیں، حالانکہ شکل ہی پہ انسان مرتا ہے. جب نکاح کرتے ہیں تو پہلے شکل ہی دیکھتے ہیں. اکثر جو ہے وہ شوہر مطالبہ کرتے ہیں ہونے والے مرد کہ ہم لڑکی کو دیکھے بغیر نکاح نہیں کریں گے، تو کیا دیکھتے ہیں، شکل ہی تو دیکھتے ہیں، شکل کے بعد آگے معاملہ بڑھاتے ہیں. حالانکہ ہونا تو کل یہی چاہیے کہ سیرت دیکھی جائے کہ بھائی سیرت اچھی ہے نہیں، اخلاق اچھے ہیں نہیں، دین ہے. لیکن شکل پہ کیوں مرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ شکل سے کیا ہوتا ہے، شکل کھلی رکھو، شکل کا کوئی پردہ نہیں. جب شکل کا پردہ نہیں ہے تو شکل میں مرتے کیوں ہیں؟ جبھی شکل کو چھپایا جاتا ہے، چہرے کو چھپایا جاتا ہے. جب بچے بڑی بڑی ہو جائیں بچیاں، تو ان کو نقاب بھی پہننا ضروری ہو جاتا ہے. 10 برس کی ہو جائیں، 9 برس کی، 10 برس کی، اور 12 برس میں تو ایسا فرض ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ چھوٹی عمر میں ان کو عادت نہ ڈالی تو بڑے ہو کے بھی وہ منہ کھلا چھوڑ گی، منہ کھلا پھریں گی، پھر وہ مانیں گی نہیں بات، پھر سر پکڑ کے رہو گے خدا نہ خواستہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرتا ہے. تو قرآن دین پر عمل کرو ہمت کے ساتھ. اور میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں، یہ مت دیکھو کہ اکثریت کیا کر رہی ہے. اکثریت اگر جھوٹ بولنے لگ جائے تو کوئی مجھے جواب دے کہ جھوٹ بولنا جائز ہو جائے؟ کیا جھوٹ کوئی اچھی چیز ہو جائے کہ سارے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، لہٰذا وہ جھوٹ جو ہے وہ پاک ہو گیا، کوئی نہیں کہے گا نہیں بھائی غلط چیز غلط ہی ہے. کوئی آدمی دھوکہ دینا شروع کر دے، اکثریت دھوکہ دے رہی ہے تو دھوکہ دینا جائز ہو جائے گا؟ ہرگز بھی نہیں ہوگا. ہم اکثریت کیوں دیکھتے ہیں؟ ہم لوگوں کی نقالی کیوں کرتے ہیں آخر؟ ہم کیوں اتنے کمزور ہیں؟ ہمیں خود کیوں اتنی عقل نہیں ہے؟ ہم اپنی عقل کو کیوں استعمال نہیں کرتے کہ غلط راستہ غلط ہے؟ اگر 100 آدمی غلط کام کر رہے ہیں، لیکن ہم کیوں اپنی عقل استعمال نہیں کرتے کہ صحیح راستہ کیا ہے؟ ہمیں صحیح راستے پہ چلنا چاہیے، اکثریت کو نہیں دیکھنا چاہیے. اس لیے وہی زمانے سے مرعوب اور متاثر وہی ہوتا ہے جو نیک صحبتوں میں نہیں رہتا. وہ دیکھتا ہے کہ بھائی یہی بے پردگی ہے، یہی ماحول ہے، یہی کپڑے ہیں. ہم بھی ایسے، بلکہ ایک سے بڑھ کے ایک، کہ اس نے آدھی آستین پہنی تو ہم پوری آستین غائب کر دیتے ہیں. اس نے جو ہے وہ 6 inch کمیز چھوٹی کی ہے تو ہم اس سے 6 inch اور چھوٹی کر لیں. ارے بھائی تم ننگے ہی ہو جاؤ، پھر ضرورت ہی کیا ہے کپڑے پہننے کی؟ انا للہ وانا الیہ. لڑکیاں ٹائٹ پہننی، اپنے آپ کو اسمارٹ دکھانا ہے، دبلا دکھانا ہے اور نوجوان دکھانا ہے. بڈھیاں ایسے لباس پہننی ہے کہ اپنے آپ کو نوجوان ظاہر کر رہے ہیں. یہ کیا حماقت ہے بھائی؟ آخر قبر میں تو جانا ہی ہے، خدا تعالیٰ کو جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. اس ماحول کو مت دیکھو، زمانے کو مت دیکھو، قرآن و حدیث کو دیکھو، اللہ اور رسول کے فرمان کو دیکھو، اور اپنی موت کو یاد رکھو کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، خدا کو حساب دینا ہے، حساب کتاب دینا ہے، ہر اچھے عمل کا عمل کی جزا دی جائے گی، اور خدا تعالیٰ وہ قدردان ہے، ایک نیکی کے مفت میں 10 نیکی کا ثواب دیتا ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ قدر فرماتے ہیں نیکی، اور گناہ کا وہ بدلہ نہیں دیتے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، جتنا گناہ کیا اتنا ہی دیتے ہیں، اور نیکی کو کس قدر قبول کرتے ہیں، کس قدر بڑھا چڑھا کے لے لیتے ہیں، کس قدر خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نیکی سے، تو ہم کیوں نہیں خدا کو خوش کرنے کی فکر کرتے ہیں، ماحول کو اور برادری کو خوش کرنے کے لیے اپنے اللہ تعالیٰ کو ہم کیوں ناراض کر دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، خصوصاً نگاہ کی حفاظت اور پھر دل کی حفاظت، دل میں بھی گندے خیالات کو بالکل جگانا ہے، ایک آدمی دیکھ نہیں رہا لیکن دل ہی دل کے اندر گندے خیالات آ کر اس سے حرام مزہ لے رہا ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اس کا دل برباد ہے، جلا ہوا دل ہے، بیکار دل ہے، برباد دل ہے، کوڑے خانہ ہے اس کا دل، جو غیر کے غیر کو مشغول کیے ہوئے، غیر سے مشغول کیے ہوئے، دل تو وہ ہے جس میں جل کچھ نہ ہو جل رہے یار کے سوا، دل وہ ہے جس میں کچھ نہ ہو جل رہے یار کے سوا، میری نظر میں خاک بھی جامے جہاں نما نہیں، دنیا کی کوئی لذت، دنیا کی کوئی دولت، دنیا کی کوئی طاقت میرے لیے اس قابل نہیں، یہ دل تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کو بسانے کے لیے ہے، خالق کائنات کو، خالق جنت کو بسانے کے لیے ہے، نہ کوئی راہ پا جائے، نہ کوئی غیر آ جائے، حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس پائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نگاہوں کی حفاظت دی اور دل کی حفاظت کی بھی توفیق نصیب فرمائے، پھر دیکھو کہ دنیا ہی جنت کا مزہ دینے لگے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا بھائی، عشاء کی جماعت یہاں پر 8:15 ہوگی کل سے، تو انشاءاللہ پیر سے جو معراج تک والی جو مجلس ہوتی ہے اس کے لیے 9:00 ٹیلی فون کر لیا کرے، ہے نا، 9:00 پھر 9:05 9:05 پہ، یہ ٹائم ذرا یاد رکھا کریں، بعضے ٹیلی فون بہت جلدی آ جاتے ہیں، بعضے بہت دیر سے آتے ہیں، تو وقت کی پابندی کریں، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ایک ٹیلی فون کرنے والا 4 دوسرے گھروں کو سنا رہا ہے، یہ ان کے لیے سکتا ہے جاریہ ہے، اس کو یہ معمولی نہ سمجھیں، دوسروں کے لیے دین کی خدمت ہے، تو یہ بہت بڑا سکتا ہے جاریہ ان کے لیے بنے گا، تو جو لوگ ٹیلی فون کرنے والے ہیں اور جو سننے والے ہیں وہ بھی اس کا خیال رکھیں کہ وقت پر جو ہے ٹیلی فون اٹھا لیا کریں، تو 8:55 پر ٹیلی فون کر لیا کریں انشاءاللہ، اور باقی جو دوسری جگہ ہیں وہاں پر بھی، جیسے لانڈی میں نماز 8:00 ہو گئی ہے، تو 8:00 والی نماز کے حساب سے 9:45 ٹیلی فون کر لیا کریں، یا اس دن کا میسج دیکھ لیا کریں، میسج کروا دیتے ہیں اگر تیز سویر ہوتی ہے، جمعے اور ہفتے والے دن کے لیے میسج دیکھ لیا کریں کہ کس وقت فون کرنا ہے، ہمارے گھر والے سب کو میسج کر دیتے ہیں، اس حساب سے وہ میسج کے حساب سے پھر اس وقت ٹیلی فون کیا کریں، پیر سے جمعرات یہاں حضرت الطالبی میں جو مجلس ہوتی ہے اس کے لیے 8:55 پر ٹیلی فون کر لیں۔ موبائل میں ایسی گندگی ہے۔